کیونکہ اس دور میں جب واقعہ افک ہوا تو اس سے ایک سال پہلے جنگ احزاب ہوئی تھی، تو مسلمانوں کی حالات معاشی طور پر بھی اور باقی اعتبار سے بھی کچھ بہت اچھے نہ تھے، تو منافقین جو کہ مفاد چاہتے تھے تو وہ مسلمانوں سے بھی فائدے حاصل کرنا چاہتے تھے اور کفار سے بھی. اسی لیے پہلے پارے میں آتا نا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. ایمان والوں سے مل کر کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور کافروں سے مل کے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. نہ وہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے، جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے لا الہ ہاؤلاء ولا الہ ہاؤلاء، نہ ان کے نہ ان کے، وہ بیچ کے لوگ تھے. اسلام کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ چند دن کا کھیل، یہ ان لوگوں کی دیوانگی ہے، یہ جلد ہی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ بظاہر حالات میں ابھی کوئی زیادہ کامیابی نظر نہیں آ رہی تھی. تو اس پر کیا فرمایا گیا؟ اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں دنیا میں بھی عزت دے گا، خلافت ارضی عطا کرے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور البتہ ضرور ثابت کر دے گا، ضرور جمع دے گا، ضرور قائم کر دے گا. لَهُمْ ان کے لیے، دِينَهُمْ ان کے دین کو، یعنی ان کے دین کو اختیار اور اقتدار بخشے گا. الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، وہ دین جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، جو اس نے ان کے لیے بھیجا ہے، جو اس نے ان کے لیے چنا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور البتہ ضرور بدل کے دے گا ان کو ان کے خوف کے بعد امن، یعنی انہیں امن بھی نصیب ہوگا. آج مسلمان جو ہر طرف سے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، اگر یہ ایمان اور عمل صالح کی پالیسی پر عمل کرتے رہے تو ان کے خوف امن میں بدلیں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے. لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ومن کفر بعد ذالک، جو اس کے بعد کفر کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ دراصل فاسق ہیں. یہاں اشارہ جو ہے کم استخلف الذین من قبلہم، یہ کس کی طرف؟ یہاں پر کم استخلف الذین من قبلہم میں جو اشارہ ہے وہ پچھلے انبیاء کے جانشینوں کی طرف، کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ ایمان والوں کو ہی کامیابی ہوئی. انبیاء علیہ السلام جب بھی دنیا میں آئے، انہوں نے جب بھی پیغام دیا ہدایت کا، حق کا، وقتی طور پر انہیں بہت مشکلات دیکھنی پڑی، ان پہ بہت ظلم و ستم ہوا، لیکن آخر کار کیا نتیجہ نکلا؟ کہ ان کے دشمن ہلاک کر دیے گئے اور انہیں کامیابی دی گئی. مثلا نوح علیہ السلام کی قوم کے جتنے بھی کافر تھے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اس زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ، تو کیا ہوا تھا؟ صرف ایمان والے بچائے گئے تھے، ایک بھی کافر نہیں بچا تھا. اب زمین کا اقتدار کس کے پاس آیا؟ صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس، کوئی ایک بھی کافر نہ تھا. پھر کیا ہوا؟ وہ اقتدار ملا، پھر آہستہ آہستہ خرابیاں آئیں، پھر ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ دین سے منحرف ہوئے، شیطان کے آلہ کار بنے. پھر قوم عاد اور قوم سمود، ہر ایک میں یہی پالیسی رہی کہ سارے اسلام دشمنوں کو ختم کر دیا گیا اور باقی صرف اہل ایمان بچتے تھے. پھر آئندہ اقتدار ان کے ہاتھ میں آتا، ان سے جنریشنز چلتی، پھر اسی طرح آگے جا کر جب بگاڑ آتا پھر پیغمبر آتے، پھر بچتے صرف اہل ایمان. تو فرمایا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ تو زمین پر کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ ایمان والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو زمین کی خلافت سونپی گئی ہے، زمین پہ جانشین بنایا گیا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن یاد رکھیے یہ وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تم میں سے ایمان لا کر اچھے کام کریں، جس طرح سابق رسولوں اور ان کی امتوں نے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اللہ نے ان کو بچا لیا اور زمین کا اقتدار ان کو عطا کیا. فرمایا جیسا وہاں ہوا ویسا تمہارے ساتھ بھی ہوگا. اصل میں عام طور پر یہ سوچ یا یہ تصور پایا جاتا ہے نا کہ اگر دین کی طرف ہم آئے تو کیا ہوگا, دنیا چھٹ جائے گی, تو صرف نمازیں ہی پڑھنی پڑیں گی اور شاید ہمیں حجروں میں بند کر دیا جائے اور دنیا کی ساری ایکٹیویٹی ختم ہو کر رہ جائے گی. کہا نہیں, دنیا میں بھی کام کرنے کا موقع ملے گا, محکوم نہیں حاکم بن کے بھی رہو گے, تمہارے دین کو بھی قرار نصیب ہوگا. یہ جو منافقین سوچتے ہیں نا کہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں اور یہ سارا دین جو ہے اس کا حلیہ بدلا کے رکھ دیا جائے, اس کو الٹا پلٹا دیا جائے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ مرتد بھی ہوئے تھے, تو یہ مرتد ہونے والے کون تھے؟ یہ اسی قسم کے منافق لوگ تو تھے کہ جو بس اس انتظار میں تھے کہ آپ جائیں اور ہم پھر کفر کی طرف لوٹ جائیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح ان کا مقابلہ کیا اور دین جم گیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مزید کتنی فتوحات ہوئیں اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا. تو یہ جو یمک کے ننہ ہم ہے نا, یہ میم کاف نون سے ہے, اسی سے لفظ مکان ہوتا ہے. فرمایا کہ ضرور ان کا دین مضبوط بنیادوں پہ قائم کرے گا جسے اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے, اور آج جو خوف کی حالت ہے, وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ضرور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا. اس کے بارے میں حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ دو آدمی آئے. ایک تنگی معیشت کی شکایت کر رہا تھا کہ میرا گزارا نہیں ہوتا اور حالات بہت تنگ ہیں, اور دوسرا راہ زنی کی کہ راہوں میں ڈاکے بہت پڑ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا عنقریب ایسا امن ہوگا کہ یہاں سے جانے والا قافلہ بغیر کسی محافظ کے جائے گا, یعنی گارڈ نہیں ہوں گے اس کے ساتھ. اور اے عدی بن حاتم, کیا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں, البتہ اس کی خبر ملی ہے, سنا ہے اس کے بارے میں. فرمایا اگر تمہاری عمر زیادہ ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا سے چل کر کعبہ کا طواف کرے گی, لیکن اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا. یعنی مرد تو کیا اور قافلے بڑے بڑے تو کیا, ایک عورت بھی اٹھے گی ہیرا سے اور اکیلی آ کر یہاں طواف کرے گی, اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا, اتنا امن ہوگا. میں نے دل میں سوچا قبیلہ بنو طے کے لٹیرے جنہوں نے تہلکہ مچا رکھا ہے اس وقت کہاں جائیں گے, یعنی ان کا کیا بنے گا. آپ نے فرمایا اور قیامت نہیں آئے گی کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر چکر لگائے کہ اسے کوئی لینے والا مل جائے, لیکن اسے کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا. اور تم لوگ کسرا کے خزانے فتح کرو گے؟ میں نے کہا کسرا بن ہرمز, یعنی حیرت کی بات ہوئی نا کہ آج ہمارا حال کیا ہے اور کسرا کے خزانے ہمیں ملیں گے. آپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا اور اے عدی, اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو ضرور تم ایسے شخص کو دیکھو گے جو مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر ایسے آدمی کی تلاش میں نکلے گا جو اسے قبول کر لے, لیکن اسے ایسا کوئی آدمی نہ ملے گا. یعنی اتنا صدقہ خیرات عام ہو جائے گا, اتنا مال ہوگا اور ہر شخص دینے والا ہوگا, لینے والا کوئی نہ بچے گا. حضرت عدی کہتے ہیں پھر میں نے ہیرا سے چل کر کعبہ کا طواف کرنے والی عورت کو دیکھا جو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتی تھی, اور میں خود ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح کیے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو یہ جو قرآن کی پیشن گوئی تھی, یہ سچ ثابت ہوئی ان لوگوں کے لیے جو حقیقی معنوں میں ایمان لائے. تو بعض لوگوں نے اس آیت کو صحابہ کرام کے ساتھ خاص سمجھا ہے کہ یہ پیشن گوئی ان کے لیے تھی, لیکن یاد رکھیں کہ قرآن کا حکم صرف خاص لوگوں کے لیے نہیں ہوا کرتا, وہ اس خاص کانٹیکسٹ کے بعد باقی سب کے لیے بھی ہوتا ہے, کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے نا. لیکن اس کی سچائی کب سامنے آتی ہے, وہ عمل میں کب بدلتا نظر آتا ہے؟ جب شرائط پوری ہوتی. شرائط کیا تھی؟ ایمان اور عمل صالح. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سکیڑ دیا، یعنی پورا نقشہ میرے سامنے رکھ دیا، دوسرے لفظوں میں کہیے میں نے اس کے مشرقی اور مغربی حصے دیکھے، یعنی اس کے دونوں کنارے دیکھے. عنقریب میری امت کا دائرہ اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک میرے لیے زمین سکیڑ دی گئی، یعنی وہ فتح ہونے والے علاقے آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہی دکھا دیے. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت لوگوں کو یہ کہنا شروع کیا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو فلاح پاؤ گے. مشرکین مکہ کو کہا کیا میں تمہیں وہ کلمہ نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو مان لو تو عرب اور عجم کے سردار بن جاؤ گے. تو اس وقت لوگوں کو حیرت ہوتی تھی، اور پھر ایک وقت آیا کہ مسلمانوں پر بہت شدید حالات ہوئے، ان کا معاشی معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا. شیب ابی طالب میں ان کو یعنی قسم پرسی کے دن دیکھنے پڑے، کھانے پینے کو کچھ نہ تھا، اتنے شدید حالات ہوئے کہ مکہ چھوڑنا پڑا. اس کے بعد مدینہ میں بھی سال بسال جنگیں ہوتی رہیں، لیکن آہستہ آہستہ دن پھرتے گئے، ایمان والے ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے گئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت پورا عرب پیننسولا جو تھا وہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دو دین اس جگہ پر اکٹھے نہ ہوں گے، یعنی یہ علاقہ صرف اور صرف مسلمانوں کے ہاتھ میں رہ جائے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت کے جو 10 سال تھے اس میں صحابہ کرام ہر وقت الرٹ رہتے، مشرکین کے حملوں کا ہر وقت خوف ہوتا. کسی نے آپ سے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہتھیار کھول کر امن کے ساتھ رہ سکیں، یعنی کبھی یہ خوف دور بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ان آیات میں اللہ کا وعدہ ہے جو اس نے امت محمدیہ سے ان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی تورات و انجیل میں فرمایا تھا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، سارا خوف ان کا چلا جائے گا. يَعْبُدُونَنِي، وہ میری عبادت کریں گے. بڑے حدیث کوٹ کی نا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ لَا يَجْتَمِعُ فِيهَا دِينَانِ، اس جزیرت العرب میں دو دین جمع نہ ہوں گے، یعنی ایک وقت آیا کہ صرف ایک ہی دین باقی رہا، اور وہ دین کیا تھا؟ توحید پر مبنی. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، اور وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے. لیکن ساتھ ہی کیا فرما دیا، وارننگ دے دی، ومن کفر بعد ذالک، ایسا امن اور ایسا سکون آنے کے بعد پھر جو کفر کرے. اور اس کفر سے مراد وہی ایمان اور عمل صالح سے محرومی ہے، یعنی صرف ایمان کا انکار نہیں عمل صالح کا انکار بھی، کیونکہ کفر کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ ناشکری. اور اصطلاحی معنی ایمان کی ضد. تو یہاں لفظی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں اور اصطلاحی معنی بھی، کہ جو کفر کرے گا یعنی اصطلاحی معنوں میں، یا کفر کرے گا یعنی ناشکری کے معنوں میں، یعنی جو اس امن کی قدر نہ کرے گا، یہ اطاعت نہیں کرے گا. فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ لوگ پھر فاسق کہلائیں گے. یعنی میرا وعدہ کس کے لیے ہے؟ صرف ایمان لانے والوں کے لیے. پھر کیا حکم دیا؟ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتُ الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرو. وَأَطِيعُ الرَّسُولَ، اب یہاں اطیعُ اللہ نہیں کہا، وَأَطِيعُ الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. عمل صالح کی کچھ وضاحت ہے، کیا؟ نماز کا قائم کرنا، زکات کی ادائیگی کرنا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کے نقش قدم کو فالو کرنا. اصل میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف قرآن پڑھ لیتے ہیں یا چند چیزیں دین کی جان کر مطمئن ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. اس وقت بھی اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کہ ہم میں سے کتنوں کو احساس ہے کہ ابھی مجھ میں بہت غلطیاں ہیں. ہم سمجھتے نہیں اب تو ہم اس جگہ کے اندر آ کے بیٹھ گئے اور سب غلطیاں پیچھے رہ گئیں. ہم معلوم نہیں کتنی ایسی کوتاہیوں میں مبتلا ہیں جن کا ہم کو احساس ہی نہیں, شعور ہی نہیں, ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے. اس لیے چند چیزوں کو تو پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ, اور باقی زندگی کے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا کہ دیکھتے جاؤ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھتے جاؤ آپ کی طرز زندگی, اور پھر اطاعت کرتے جاؤ, آپ کی فٹ سٹیپس کو فالو کرو. اچھا سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب انسان تھے؟ مانتے ہیں؟ واقعی یقین ہے تھے کامیاب؟ یہ جذباتی بات کر رہے ہیں یا یہ کوئی فیکچوئل ریالٹی بھی ہے؟ ہے نا ریالٹی. تو پھر ہمیں کس بات پہ شک؟ پھر کون سی چیز ہمیں آپ کی اطاعت کرنے سے روکتی؟ کون سی چیز آپ کا طریقہ زندگی اختیار کرنے سے روکتی؟ اگر ہم, ہماری عقل مانتی ہے, ہمارا دل مانتا ہے کہ آپ نے دنیا میں ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کی اور ایک کامیاب انسان تھے, اور حقیقی معنوں میں دنیا میں ایک ایسی تبدیلی پیدا کی کہ جو لوگوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی کا سبب بنی, اس میں کسی پہ ظلم نہیں تھا, اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں تھی, وہاں حقیقی معنوں میں امن ہوا, جیسے ادی بن حاتم کی روایت سے کہ قافلوں کے لیے کیا, عورتوں کے لیے بھی امن و امان. آج مجھے بتائیے کہ بعض اوقات تنہا تو کیا آپ دو عورتوں چار کے ساتھ بھی نکلتے ہیں تو آپ کو فکر ہوتی کہ معلوم نہیں کون چھیڑ جائے آپ کو یا کون کہاں سے کیا کہہ دے, اور یہ ہم کسی نان مسلم سوسائٹی میں نہیں رہتے, مسلمان کنٹری میں رہتے. اور پھر یہ کہ دین صرف اتنا ہی نہیں کہ نماز پڑھ لی, زکات دے دی اور سمجھا کہ ہم نے فرض پورا کر لیا اور ہم نیک ہو گئے, کہ عموماً ہمارے ہاں کانسیپٹ کیا ہے, جو لوگ یہ دو کام کر لیں بس وہ سچے پکے مومن ہیں. ٹھیک ہے یہ بڑے اچھے کام ہیں دو, لیکن اس کے ساتھ ابھی اور بہت کچھ کرنا ہے. اطیع الرسول لعلکم ترحمون. دو چیزیں ہمیں زندگی میں بڑی پیاری ہوتی ہیں نا, ایک اپنی جان, اپنا آپ, اور ایک مال. تو نماز کی شکل میں ہم اپنی ذات کی قربانی دے رہے ہوتے ہیں نا, اپنی نفس کی, ہمیں حرکت کرنی ہوتی ہے, ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے, کبھی سردی لگتی ہے اور کبھی ایک مشکل کیوں وضو لگتا ہے کہ کپڑے سمیٹو اور پانی کو ہاتھ لگاؤ اور میک اپ خراب کرو وغیرہ وغیرہ, کئی ایک اسباب ہر ایک کے لیے ہو سکتے ہیں. کیونکہ نماز میں اپنی شخصیت کی بڑی قربانی ہے, یعنی جس طرح خاص طور پر آپ مصنوعی شخصیت اختیار کرتے ہیں تو نماز کا وقت آئے تو وہ سارا تسنن اتار کے ایک طرف رکھنا پڑتا ہے, تب آپ ٹھیک سے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بہت زیورات میں لدے پندے ہوں یا بہت بھاری بھرکم کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو آپ کے لیے نماز کا خشوع ختم ہو کے رہ جاتا ہے, اور زیادہ وقفہ ہمیں دیا ہی نہیں جاتا, ایک کے بعد ایک نماز. اس میں کتنی دیر آپ ایک اور طریقے پر رہیں گے؟ آپ کو بالآخر اپنی ذات کی قربانی کرنا ہے, پھر جھکنا ہے, پھر سجدے میں جانا ہے. اور اسی طرح دوسری چیز مال بہت پیاری چیز ہے, تو جو ہی ایک سرٹن لمٹ سے بڑھنے لگے تو وہاں اپنے آپ پہ روک لگاؤ, دوسروں کو دو. جب خواہش کی قربانی کرتا ہے انسان اور پھر مال کی قربانی کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ دو بڑی چیزیں ہیں انسان کو دور لے جانے والی.
نماز میں جان کی قربانی اور زکوٰۃ میں مال کی, اور سنت کی پیروی میں انا کی قربانی ہوتی ہے کہ انسان بس عاجز ہو جاتا ہے, پھر وہ یہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا, اس کے بعد ہر چھوٹے چھوٹے کام میں اس کو کسی اور کی پیروی کرنی پڑتی ہے, تو وہ بھی سب ایگو ختم ہو جاتا ہے.
بالکل, منمانی کی بجائے ایک سبمیشن کی کیفیت آتی ہے نا. دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کامیابی تھی وہ قربانیوں کے نتیجے میں تھی. ہم کامیابی تو چاہتے ہیں لیکن کوئی قربانی نہیں کرنا چاہتے. آپ دوسروں کے لیے جیتے تھے, ہم اپنے لیے جیتے. پھر فرمایا لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض, نہ تم سمجھو کہ وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں وہ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں, یعنی اللہ کو یا اللہ کے دین کو جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. کفروا سے مراد یہاں وہ کافر ہیں جو مثلاً کفار مکہ میں سے تھے، یا عرب کے مشرک قبائل، یا مدینہ کے یہود و منافقین، جو سب مل کے یہ کوشش کر رہے تھے. جنگ احزاب کی مثال بھی سامنے ہے کہ لوگوں کو اسلام سے روکا جائے اور اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے اور مسلمانوں کو ہرا دیا جائے. فرمایا کہ یہ جتنے بھی کافر ہیں ان کے بارے میں مت سوچو کہ ان کی کوششیں اسلام کو مٹانے کی کام آئیں گی یا کامیاب ہوں گی. نہیں، یہ سچے مومنوں کو ہرا نہیں سکتے، ان کو عاجز نہیں کر سکتے. دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم کا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو پکڑنے پر، ان کی گرفت کرنے پر پوری طرح قادر ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان اور خسارے میں لوٹ جائیں گے. اب ذرا غور سے سنیے، پھر اس کے بعد کچھ باتیں اور.
وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ.
حیرت ہوتی ہے مجھے کہ یہ آیت اس صورت میں کیوں آئی. یعنی آپ صورت کے شروع سے ذرا سوچیں کہ صورت انزلناها وفرضناها، پھر ایک کے بعد ایک حکم اور سخت سخت احکامات، پھر واقع عفق جو ہے وہ دل دہلا دینے والا، پھر اس کے بعد کچھ اور باتیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی کا تعارف، اللہ نور السماوات والارض، اور اس کی زبردست مثال، اور اس کے بعد کائنات کی مثالیں. اس کے بعد یہ آیت یہاں ہی کیوں، اس صورت میں ہی کیوں؟ کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اگر تمہیں دین کی طرف بلا رہے ہیں کسی فیصلے کی طرف کہ آؤ شریعت اسلامی کے مطابق فیصلہ ہو، تو تم سمجھتے ہو کہ وہ ظالم ہے؟ اللہ کے جو احکامات ہیں اس کتاب میں اور خصوصاً اس صورت کے اندر، یہ وحشیانہ اور ظالمانہ قوانین ہیں، کیونکہ انہی حدود کے خلاف تو ہماری سب سے بڑی جنگ ہے کہ یہ ظلم ہے.
أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
یہ جو حملا کی بات ہے یہ بھی بڑی اہم ہے. علیہ ما حملا علیکم ما حملتم، یعنی صرف رسول پر ہی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، اس کو ماننے والوں پہ بھی کوئی ذمہ داری ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ہم سے ہماری ذمہ داری کے بارے میں.
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون.
سوچنے کی بات ہے کہ آج بھی وہی دین ہے، لیکن آج مسلمانوں کے پاس استقرار کیوں نہیں؟ آج ہر طرف خوف ہی خوف کیوں ہے؟ دنیا میں کون سا مسلمان ہے جو تھوڑا سا بھی صاحب شعور ہو اور ایک فکر مندی کا شکار نہ ہو؟ یوں لگتا ہے امن تو امت مسلمہ سے دن بدن دور ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا اللہ کا وعدہ سچا نہیں، یا پھر ہماری سچائی میں کوئی کمی ہے؟ ہم ان شرائط کو پورا نہیں کر رہے جو اس وعدے کو پورا کرنے کا سبب بنے.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.
آخر میں کتنا زبردست میسج ہے، خوف سے نکلنے کے لیے ہمت نہ ہارو، مایوس نہ ہو، مت سمجھو کہ کافر اپنی طاقت کے ساتھ تم پہ غالب آ جائیں گے. اس فکر میں پڑنے کی بجائے ذاتی اصلاح کرو. اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ واتیوا الرسول لعلکم ترحمون. اب تو یوں لگتا نا کہ اللہ کو بھی ہم پہ رحم نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بنیادی اجزاء ہی ہمارے اندر سے ختم ہو گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین تو 1400 سال پرانا ہے، یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں. اطیع الرسول 1400 سال پرانی بات ہے نا، 1400 سال پرانے طرز زندگی کو دہرانے کی بات ہے، اس لائف سٹائل کو اختیار کرنے کی بات ہے. تو وہ تو ہماری نہ عقل کو لگتا ہے نہ دل کو لگتا ہے، اسے تو ہم لک ڈاؤن کرتے ہیں، قابل عمل ہی نہیں سمجھتے. نماز روزے کو بھی دقیانوسی باتیں سمجھتے ہیں. تو پھر ہم کیا ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم سے کس قسم کا وعدہ پورا ہو، اور ہمارا دین کیسے جمے اس دنیا میں؟ یعنی دین کی سچائی کیسے ثابت ہو؟ آج تو یوں لگتا ہے جیسے دین کے اندر ہی سچائی نہیں رہی، ہمیں الٹا دین پر ہی شک پڑ گیا. امر تابو، شک اور بے یقینی کی کیفیت، خوف. بنیادی وجہ تو وہی دلوں میں دنیا کی محبت، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. ایمان لانے کے باوجود، ماننے کے باوجود عمل نہیں بدلتا.
جب مسلمان سمینا و اطعنا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اقتدار دیتا ہے زمین میں. جب اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دین جمع دیتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو ایسا ماحول وجود میں آتا ہے، ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جو خوف سے دور اور امن میں ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تقوی کی بنیاد یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا،
یعنی سمینا اور اطانا میں مفلحون ہے، اور پھر اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ سے ڈرنے اور تقوی میں فائزون کی، یعنی تقوی کی وجہ سے فائزون ہے. یہ ایک آرٹیکل تھا، میں نے پڑھا تھا، مجھے اچھا لگا، میں نے کہا آپ کو بھی سنا دوں، اور اتفاق سے انہی آیات کی روشنی میں مجھے بہت ریلیونٹ لگا. یہ لکھتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں مسلمان مصائب اور آلام کا، یہ ایک آرٹیکل تھا، میں نے پڑھا تھا، مجھے اچھا لگا، میں نے کہا آپ کو بھی سنا دوں، اور اتفاق سے انہی آیات کی روشنی میں مجھے بہت ریلیونٹ لگا. یہ لکھتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں مسلمان مصائب اور آلام کا شکار ہیں. دنیا کے ہر خطے میں مسلمانوں کی نسل کشی کر کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے. افریقہ، صومالیہ، مقبوضہ کشمیر، بوسنیا، فلسطین، بھارت، عراق، ہر جگہ مسلم دشمن قوتیں مسلم قوم کو مٹانے کے درپے ہیں. کہیں انہیں دہشت گرد کر کے مارا جاتا ہے تو کہیں بنیاد پرست کہہ کر موت کی وادی میں دھکیل دیا جاتا ہے. مسلمانوں پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام کفار مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں. دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت سی اسلامی سلطنتیں دنیا کے نقشے پہ ابھری ہیں. عرب ریاستیں تیل کی دولت سے مالا مال ہیں. پاکستان ایٹمی طاقت ہے. جغرافیائی اعتبار سے بھی اکثر مسلمان ممالک منفرد مقام رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے پاس اللہ کی عظیم کتاب قرآن مجید ہے، جسے پکڑ کر لارڈ جیمز فورڈ نے برطانوی پارلیمنٹ میں اعلان کیا تھا کہ جب تک یہ کتاب مسلمانوں میں موجود ہے عیسائیت کا اقتدار کہیں بھی نہیں ٹھہر سکتا. آج مسلمان ہی مظلوم کیوں ہیں؟ خون مسلم ہی کیوں ارزاں ہیں؟ مسلم ممالک ہی کیوں فسادات کا شکار ہے؟ دہشت گردی کا الزام مسلمانوں ہی پر کیوں ہے؟ اقتصادی اور عسکری پابندیوں کا رخ بلاد اسلامیہ ہی کی طرف کیوں ہے؟ ان سب حالات کی اصل وجہ کیا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ اس کی وجہ مسلمانوں کی قرآن و سنت اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے رخی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، فساد خشکی اور سمندر میں پھیل گیا یا ظاہر ہو گیا بوجہ اس کے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، یعنی انسانوں کے اپنے کیے کی بدولت یہ سب ہوا. مسلمانوں کے عروج کی داستان جتنی شاندار ہے ان کے زوال کا قصہ اتنا ہی عبرتناک ہے. عرب قوم جب ہلکا بگوش اسلام ہوئی تو ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار، زیور اخلاق سے آراستہ ہو کر اٹھی، عرب کے ریگزاروں سے نکل کر دنیا میں انقلاب پیدا کیا. وہ قرآن پاک جس کے متعلق ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ کا انگریز مصنف لکھتا ہے کہ قرآن ایک چنگاری تھی اور عرب کی وہ سیاہ ریت گویا بارود کا ڈھیر تھا کہ جس میں چنگاری پڑتے ہی ایک طوفان برپا ہو گیا، اور صرف 100 سال کے عرصے میں اسلامی پرچم ایک طرف دہلی میں لہرا رہا تھا تو دوسری طرف فرانس اور ڈینیوب میں سربلند تھا. جو لوگ اونٹ اور بکریاں چرایا کرتے تھے دنیا کے خزانوں کے مالک بن گئے. مسلمانوں کا خلیفہ دوم ایک درخت کے سائے تلے خاک پہ آرام کر رہا تھا، مگر رومی سفرا اس کی ہیبت و جلال کے مارے تھر تھر کانپ رہے تھے. حالانکہ خلیفہ کے پاس راکٹ نہیں تھے، ایٹم بم نہیں تھے، ٹینک نہیں تھے، البتہ اس کے پاس کائنات کی عظیم طاقت یعنی قرآن مجید ضرور تھا. ہاں، وہی قرآن پاک جس کے عرب کے بدوؤں کے سینوں میں جذب ہوتے ہی قیصر و کسرا کے خزانے مدینہ کی گلیوں میں بانٹے گئے، غلام شہر یار بن گئے، غربا غنی ہو گئے، بندہ اور آقا کی تمیز ختم ہو گئی، دریاؤں میں گھوڑے دوڑائے گئے، رستم کے قالینوں کو بے نیازی سے نیزوں سے چھیدا گیا، ظلمت کی گھٹاؤں میں نور وحدت چمکا، کہانت کی بنیادیں ڈھا دی گئیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی احکام الہیہ کی پابندی کرے گا اللہ بھی اس کی مدد کرے گا. مسلمانوں کی دولت اور حکومت کے بارے میں ایک مغربی مصنف موسی لمبان رقم طراز ہے، لکھتا ہے، مسلمانوں کی تہذیب، تمدن، حکومت نے 1000 برس سے زیادہ عمر پائی ہے. خلیفہ ہشام کے پاس جتنی دولت اور حکومت تھی کسی بھی بادشاہ کے پاس اب تک نہیں آئی. اس کی قلمرو میں نصف فرانس، اسپین، پرتگال، افریقہ، حدود چین، ہندوستان میں دریائے بیاس تک شامل تھے. اس کی وجہ اور سبب علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں اللہ کی ترجمانی کرتے ہوئے بیان کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس وقت مسلمان محض قرآن خوان نہیں تھے بلکہ عامل قرآن تھے. یہ تو رہی ماضی کی داستان ہے، اب اپنا حال بھی دیکھیں کہ موجودہ دور میں فرانس کے ایٹمی پروگرام کا بانی ایک مسلمان سائنسدان ہے، جبکہ بھارت کے ایٹمی پروگرام کا بانی موجودہ صدر عبد الکلام بھی مسلمان ہی کہلاتا ہے. خود پاکستان میں مسلمان سائنسدانوں کی ایٹمی اور دیگر شعبوں میں خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. آج فرانس، برطانیہ اور امریکہ کی سائنسی اور تحقیقی تجربہ گاہوں میں بہت سے مسلمان کام کرتے ہیں. اس لیے امت مسلمہ کو احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی چندہ ضرورت نہیں. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کا شعور بیدار کیا جائے. ضرورت کس بات کی ہے؟ کہ مسلمان بچوں کا شعور بیدار کیا جائے. قرآن و حدیث کے علم اور عمل کو ترجیحی بنیادوں پر فروغ دینے کے ساتھ ساتھ جدید علوم و فنون میں بھی مہارت پیدا کی جائے. اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں مسلمانوں کی سائنسی، فنی، معاشی، اقتصادی، سیاسی، سماجی، علمی اور تحقیقی کاوشوں کو اجاگر کرنا ہوگا، اس کو سامنے لا کے دکھانا ہوگا کہ قرآن پڑھنے والے دنیا میں کتنے آگے تھے، جن سے ہمارا نوجوان طبقہ بالکل بے خبر ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف ورد، وظیفے، حلف اور تعویذوں کے لیے ہے. آج مغرب اس بات کی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے استعماری منصوبوں کو پوری دنیا پہ مسلط کر دے، خاص طور پر دنیا عرب اور عالم اسلام پر. وہ مسلمانوں کے تشخص یعنی آئیڈینٹیٹی کو ختم کرنے کے درپا ہے. بلا شبہ پوری دنیا کی باطل قوتیں دین حق کے خلاف ہیں، مگر اللہ کی ذات ہر بڑی سے بڑی قوت سے مضبوط اور اعلیٰ ہے. وہ قہار اور جبار ہے. حق و باطل کی آویزش بہت پرانی ہے، اور اللہ اپنی مخفی طاقتیں ہمیشہ ان اہل حق کی خدمت پر ہی معمور رکھتا ہے جو کلمہ حق کی سربلندی کے لیے تن، من، دھن یعنی مال کی قربانی کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک ایسی طاقت ہے جس نے ہمیں ہر معرکے میں کامیاب کیا. غزوہ بدر اس ضمن میں سر فہرست ہے. اس قسم کے لاتعداد واقعات سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں. مسلمان دنیا میں دوبارہ اگر ابھرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں قرآن و سنت کی طرف لوٹنا پڑے گا. پھر اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا، اللہ مسلمانوں کا حامی و مددگار ہو. اس کے بعد ایک اور آرٹیکل تھا، اس میں چند ایک چیزوں کا ذکر تھا. قرآن پاک کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن ہمیں صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا یا زکاتی کا حکم نہیں دیتا، بلکہ غور و فکر کا بھی حکم دیتا ہے اور کائنات کو مسخر کرنے کا سبق بھی دیتا ہے. تو ایسے ہی جو تخیلات تھے اس کے بنا پر مسلمانوں نے بعد میں ضروریات زمانہ کے مطابق علوم و فنون حاصل کیے اور ان کو درجہ کمال تک پہنچایا. منطق، انجینئرنگ، ریاضی، الجبرا، ہیئت، نجوم، طب، فلسفہ، فن تعمیر، سنائی، ادب، شاعری، ہر قسم کے علوم و فنون سیکھے اور دنیا کو ایک نیا اور اعلیٰ تمدن دیا. مسلمانوں کے یہی علوم و فنون تھے جنہوں نے بالآخر مغربی دنیا کو اس قابل بنایا کہ اس نے سائنس کے ایجادات اور اکتشافات میں دنیا بھر کی عوامت حاصل کی. اور مسلمانوں نے اپنی غفلت اور عاقبت ناندیشی سے جب سے قرآن کو چھوڑا تو ایک طرف روحانی اور اخلاقی دولت سے تہی دست ہوئے، دوسری طرف علوم و فنون اور سائنس کو بھی چھوڑ بیٹھے، یعنی دونوں طرح سے زوال ہوا، اخلاقی بھی اور دنیاوی بھی. اس طرح دین اور دنیا دونوں کا نقصان اٹھایا. حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے ہی یورپ کو نشت ثانیہ کے قابل بنایا رینیسانس کے. اس کے ثبوت میں مغربی محققین اور مستشرقین ہی کے بیانات کے چند اقتباسات یہاں نقل کیے جاتے ہیں. جان ڈیوڈ رپورٹ لکھتا ہے، یہ رپورٹ لکھتا ہے، تمام علوم مثلاً فزکس، نجوم، فلسفہ، ریاضی جو 14ویں صدی عیسوی سے یورپ میں رائج ہوئے، یعنی اس وقت آئے 14 سینچری میں، وہ سب کے سب عربی مدارس سے منقول ہیں. اس بنا پر اسپین کو یورپی فلسفہ کا موجد تسلیم کرنا چاہیے. پروفیسر فلپ ہٹی عربوں کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ ہٹی کا الفاظ کا ترجمہ، یہی مسلمان آگے چل کر قرون وسطی میں یورپ کو ایسے ذہنی اثرات منتقل کرنے کا وسیلہ بنے جنہوں نے مغربی دنیا کو بیدار کر کے اس نشت جدید کی شاہراہ پر گامزن ہونے کے قابل بنایا. انسانیت کی بہتری اور بھلائی کے لیے جیسی خدمات عربوں نے قرون وسطی یعنی مڈل ایجز کی ابتدا میں انجام دی، ویسی خدمت کسی اور قوم نے انجام نہیں دی. اس زمانے میں جبکہ عرب علماء ارسطو کا مطالعہ کر رہے تھے، یورپ میں شارمان اور اس کے عمراء اپنے نام کے ہجے سیکھ رہے تھے، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ایک اسلامی شہر قرطبہ ہی میں کارڈوا میں 17 بڑے کتب خانے تھے، لائبریریز، اور ان میں سے ایک ایک کتب خانے میں 400,000 سے زیادہ کتابیں تھیں. ابھی پریس کا دور نہیں آیا تھا، یہ ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں ہیں. ایسے زمانے میں جبکہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے علماء حمام میں غسل کرنے کو بے دینوں کی رسم جانتے تھے، بے دینی سمجھتے تھے، اسی قرطبہ کے مسلمان سائنسدان پر تکلف اور نصرت دبیز حماموں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، یعنی اتنے کلچرڈ تھے. مسلمانوں کے علوم و فنون کا حال پروفیسر ہٹی نے اپنی کتاب ہسٹری آف عربز میں لکھا ہے. خلیفہ المقتدر کے حکم سے 931 میں طبیبوں کا امتحان لینے کی غرض سے، یعنی ڈاکٹرز کا امتحان لینے کی غرض سے، شہر بغداد میں ایک ممتاز طبیب سنان بن ثابت بن قرہ کا تقرر عمل میں آیا، یعنی ایگزامینر بنا. اس کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ صرف ایسے ہی طبیبوں کو علاج و معالجہ کا اجازت نامہ عطا کرے جو مقررہ شرطوں پر پورے اترے. شہر بغداد کے 800 سے بھی زیادہ طبیبوں نے اس عملی امتحان میں کامیابی حاصل کی اور سارا دارالخلافہ غیر مستند اور اناڑی طبیبوں سے پاک ہو گیا. یعنی یہ کتنے سو سال پہلے مسلمانوں کے ہاں یہ معیار تھے اور آج جتنے جعلی ڈاکٹر مسلمان معاشروں میں پائے جاتے ہیں وہ کہیں اور نہیں ملیں گے. ان حقائق سے صحت عامہ میں عربوں کی دانش مندانہ دلچسپی کی شہادت ایک ایسے زمانے میں ملتی ہے جبکہ ساری دنیا ابھی اس کوچے سے ناشنا تھی. رازی جو 929 عیسوی میں نہ صرف پوری دنیا اسلام میں بلکہ تمام قرون وسطی کے بدیع مفکروں اور طبیبوں میں سب سے زیادہ ذہین اور تباع مفکر اور طبیب ہوا ہے، وہ بغداد کا سب سے بڑا طبیب تھا. کہتے ہیں کہ بغداد کے ایک نئے بڑے شفا خانے پر گوشت کے ٹکڑے لگا دیتے تھے اور اس مقصد کے لیے اس نے اسی مقام کو منتخب کیا تھا جہاں گوشت کے سڑنے کی علامتیں سب سے کم پائی گئیں. جراحی کی وہ سوئی جس سے زخم کھولا جاتا تھا اور جن کو انگریزی میں سٹن کہتے ہیں اسی کی ایجاد سمجھی جاتی. الکیمیا پر اس نے عظیم الشان کتابیں لکھی، ان میں سے ایک کتاب الاسرار بھی ہے. یہی کتاب الاسرار 14ویں صدی تک کیمیائی معلومات کا ایک زبردست سرچشمہ بنی رہی، لیکن رازی کا اہم ترین کارنامہ اس کی کتاب الہاوی ہے. یہ کتاب طبی معلومات کی قاموس یعنی انسائکلوپیڈیا یا ڈکشنری کے طور پر لکھی گئی. ان میں ان تمام معلومات کا خلاصہ پیش کیا گیا جو اس زمانے تک یونانی، ایرانی، ہندوستانی طبی ادب سے عربوں نے حاصل کی تھی. عربی طب کی تاریخ میں رازی کے بعد دوسرا ممتاز نام ابن سینا کا ہے جسے یورپ والے ایویسینا کہتے ہیں. اس کی سب سے بلند پایا قاموسی کتاب القانون فی الطب ہے جس کا ترجمہ یورپ میں کینن کے نام سے کیا گیا. اس زمانے کے طبی ادب میں اس کتاب نے بتدریج وہ قدر و منزلت حاصل کی کہ یورپ کی تمام طبی درس گاہوں یعنی میڈیکل کالجز میں اس کو درسی کتاب کے طور پہ پڑھایا جاتا تھا، ٹیکسٹ بک تھی یہ. 12ویں صدی سے 17ویں صدی تک مغربی دنیا میں یعنی 17th سینچری تک مغربی دنیا میں اس کتاب کو ایک زبردست طبی رہبر کی حیثیت حاصل رہی. ڈاکٹر اوسلر کے الفاظ میں یہ کتاب تمام دوسری طبی کتابوں کے مقابلے میں طویل ترین مدت تک طب کی انجیل بنی رہی. اسی 8ویں صدی کے وسط میں خلیفہ مامون نے بغداد کے اندر اور دمشق کے باہر فلکیاتی رصد گاہیں قائم کی. اس زمانے کی رصد گاہوں کا سارا سامان مزولہ، استراد، مقیاس، الارتفاع اور کرے پر مشتمل ہوتا. خلیفہ کے حید دانوں نے زمین کی مساحت کے ایک نازک ترین عمل یعنی زمین کو ناپنے کا عمل یعنی عرضی زاویہ کے درجے کا طول معلوم کیا. یہ حید دان زمین کی گولائی کے مفروضے پر زمین کی جسامت اور اس کا محیط متعین کرنا چاہتے تھے. یہ پیمائش دجلہ کے شمالی میدان اور پالمیرا کے قریب عمل میں لائی گئی. لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نصف نہار کے ایک درجہ کا طول 56.5 عربی میل ہے. بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ نتیجہ تقریباً صحیح کیوں نکلا. اس مقام پر نصف نہار کے ایک درجہ کا جو حقیقی طول ہے اس سے ان حید دانوں کا دریافت کیا ہوا طول صرف 2870 فٹ زیادہ ہے. یعنی اس وقت جو یہ پیمائش کی گئی تھی اس میں اور اب میں صرف اتنا فرق ہے. پھر اسی طرح جابر بن حیان جسے یورپ والے جبر کہتے ہیں کیمیا کا موجز سمجھا جاتا ہے اور اس نے جو ایجادات کی اس کا ذکر ہے. پھر بطلیموس کی کتاب جغرافیہ کا عربی میں کئی بار ترجمہ راس یونانی یا سریانی سے کیا گیا، اسی سے الخارزمی نے زمین کا نقشہ تیار کیا. مسلم اسپین کا سب سے زبردست اور جید عالم علی بن حزم گزرا ہے. اس کا شمار دو تین ایسے مصنفوں میں ہوتا ہے جس کا ذہن نہایت شاداب اور جس کی تصنیف بے شمار ہیں. تاریخ، فقہ، حدیث، منطق، شاعری، مختلف موضوعات کی 400 کتابیں اس نے لکھی. ایک دو نہیں، 400 کتابوں کا مصنف.